بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयात 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर ब्रूमंद। सामीन, हमारी ये नशरियात शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिदो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे, और फिर खिलकत की रानैया प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, और फिर आप प्रोग्राम दरख्शां सितारे समात फरमाएंगे, और ईरानी फन तामीर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए आप समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथ ही राशिद नकवी।
रेडियो तेहरान से आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। ईरान के ऐवान सदर में फलस्तीनी अवाम की इस्लामी इनकलाब की हामी कमेटी ने योम निकबा को फलस्तीन के मजलूम और निहत्ते अवाम के खिलाफ गासिब सीनी हुकूमत के वहशियाना जराइम की यादावरी का दिन करार दिया है। शाम की वजारत खारजा ने ऐलान किया कि दहशतगर्द ग्रोह और मगरबी एजेंट अमरीकी मदद से शाम के इक्तसादी वसाइल और जखायर को लूट रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग ने अपने रूसी मनसब को टेलीफोन करके यूक्रेन में जंग बंदी की अपील की है। हिन्दुस्तान में इस बेख्तलाफ कांग्रेस पार्टी ने मुल्क की मईशत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है, और सियालकोट में इंतजामिया ने पीटीआई के जलसे की जगह तब्दील कर दी है। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इस्लामी जमहूरी ईरान के ऐवान सदर में फलस्तीनी अवाम की इस्लामी इनकलाब की हामी कमेटी ने योम निकबा को फलस्तीन के मजलूम और निहत्ते अवाम के खिलाफ गासिब सुन्नी हुकूमत के वहशियाना जराइम की यादावरी का दिन करार दिया है। जारे सुन्नियों ने 14 मई सन 1948 को फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा करके इलाके में जुल्म ज्याती, जुर्म जहरियत, बदमनी, अदम इस्तेकाम की बुनियाद रखी, और इसी बिना पर इस तारीख को योम निकबा से मौसूम किया गया। ईरान के ऐवान सदर में फलस्तीनी अवाम की इस्लामी इनकलाब की हामी कमेटी ने एक बयान में कहा है कि योम निकबा एक ऐसा दिन है कि जिस दिन से उन्हीं दुश्मनों ने बेगुनाह इंसानों का खून बहाकर और उनके शहरों और इलाकों पर कब्जा करके सरजमीन के फलस्तीनी और इस्लामी तशख्स खत्म करने की कोशिशों के तहत अपने नाजायज वजूद का ऐलान किया। इस बयान में कहा गया कि गैर कानूनी और खुद साख्ता जाली गासिब से उन्हें हुकूमत फलस्तीनी कौम के हकूक की पामाली और फलस्तीनी अवाम पर बेतहाशा जुल्म और ज्यादती नीज उन्हें उनके आबाई वतन से दरबदर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ईरान के ऐवान सदर में फलस्तीनी अवाम की इस्लामी इनकलाब की हामी कमेटी ने कहा कि अगरचे योम निकबा فلسطینیوں کے رنج و آلام کی یاد آوری کا دن ہے تاہم ہر سال فلسطینی عوام اور دنیا کے حریت پسند لوگ اجتماعات اور احتجاجی مظاہرے کر کے پوری دنیا پر اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ فلسطینی قوم کے پامال شدہ حقوق کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مجرم اور غاصب صہیونی اپنے ناپاک اور شرمناک مقاصد کے اصول کے لیے تمام بین الاقوامی قوانین اور انسانی اصول کو پامال کر رہے ہیں اور وہ اس راہ میں کسی بھی طرح کے جرائم کے ارتکاب سے گریز نہیں کرتے، اور حال ہی میں انہوں نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگاہ شیریں ابو عاقلہ کو جہریت کا نشانہ بنا کر شہید کر کے پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ غاصب صہیونیوں کے لیے انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ دہشت گرد گروہ اور مغربی ایجنٹ امریکی مدد سے شام کے اقتصادی وسائل اور ذخائر لوٹ رہے ہیں۔ شام کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دمشق حکومت کو امریکی وزارت خارجہ کے ملک کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے پر مبنی بیان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ واشنگٹن ہی دہشت گردانہ جنگ کی پشت پناہی کر رہا ہے جس سے شام گزشتہ 10 برسوں سے برسر پیکار ہے۔ دمشق حکومت نے اعلان کیا کہ امریکہ اور مغرب کی جانب سے شام کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا نفاذ اس ملک کی بنیادی تنصیبات کی تباہی اور بہت سے بے گناہ شامیوں کے قتل کا باعث ہوا ہے، کیونکہ وہ واشنگٹن اور مغرب کی سازشوں میں شامل ہونے کے خلاف تھے۔ دمشق نے امریکہ اور مغرب کا مقصد شام کی تقسیم بتایا اور کہا کہ فوج، قوم اور اس کے رہنماؤں نے سازش کو ناکام بنا دیا۔ شام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ ان کا ملک نئی سازشوں اور ان کی حمایت کرنے والی تمام طاقتوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی حکومت نے جمعے کو اعلان کیا ہے کہ وہ بعض بیرونی سرمایہ کاروں کو شمالی شام کے ان علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دے گی جو حکومت شام کے کنٹرول سے باہر ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اگرچہ شام کے یہ علاقے تیل کے ذخائر سے مالا مال ہیں، لیکن امریکی سفارتکار نے اعلان کیا ہے کہ یہ لائسنس صرف تیل کے لیے نہیں بلکہ زراعت اور تعمیر نو کے لیے بھی ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے اپنے روسی ہم منصب کو ٹیلی فون کر کے یوکرین میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکی وزیر جنگ لوئڈ آسٹن نے جمعے کو روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو سے ٹیلی فونی گفتگو میں یوکرین میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی۔ پینٹاگون کے اعلان کے مطابق لوئی آسٹن نے اپنے بیان میں امریکہ اور روس کے درمیان رابطہ لائن برقرار رکھنے پر زور دیا۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اپنے بیان میں کہا کہ 18 فروری کے بعد آسٹن اور شوئگو کے درمیان یہ پہلی گفتگو ہے۔ امریکی حکام کی جانب سے یوکرین جنگ میں شدت آنے اور اسے ناقابل پیشگوئی قرار دیے جانے کے باوجود واشنگٹن نے کیوف کو اب تک صرف 3 ارب 800 ملین ڈالر کی اسلحہ جاتی مدد بھیجی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے یوکرین جنگ میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرینی فوج کی تقویت کے لیے 40 ارب ڈالر کا بجٹ منظور کیا ہے۔ شمالی کوریا میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے بعد اقوام متحدہ نے اس ملک کو امداد رسانی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے شمالی کوریا میں کورونا کے معاملات بڑھنے کے بعد اس ملک کو امداد ارسال کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ رواں مہینے میں جب سے شمالی کوریا میں کورونا کا نیا معاملہ سامنے آیا ہے، اب تک 2,80,810 افراد اس وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ جمعے تک 27 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے رپورٹ دیا ہے کہ ملک میں تیز بخار میں مبتلا لوگ طبی مراکز سے رجوع کر رہے ہیں اور ان افراد کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اون نے اس سے ملک کے لیے بڑا المیہ قرار دیا اور حکام کو کورونا کو ہر ممکن طریقے سے کنٹرول کرنے کی ہدایت دی ہیں۔ واضح ہے شمالی کوریا میں اب تک کورونا ویکسین کا عمل شروع نہیں ہو سکا ہے اور نہ ہی اس ملک کو اب تک کورونا ویکسین کے سلسلے میں کوئی مدد فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے ملک کی معیشت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسان ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم نے ادوے پور میں کانگریسی پارٹی کے چنتن شیور کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ملک کی معاشی حالت بہت تشویشناک ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی رفتار رک چکی ہے اور ہر طرف مہنگائی اور بے روزگاری کا ماحول ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے کارکنوں سے کہا کہ ملک کی معیشت کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے نئے انداز سے انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پارٹی کی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان اعتماد پوری طرح ختم ہو چکا ہے اور ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ یاد رہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے شہر ادے پور میں چنتن شیور کے زیر عنوان کانگریس پارٹی کی ورکشاپ جاری ہے۔ اس ورکشاپ کا آغاز جمعے کو پارٹی کی صدر سونیا گاندھی کی تقریر سے ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی نے ملک میں ایک سنگین بحران پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک کو درپیش مسائل اور بی جے پی حکومت کی پیدا کردہ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی توانائی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کو ملک کے عوام کی توقعات کے مطابق نئی توانائی، بلند حوصلوں اور نئے عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے جلسے کی جگہ تبدیل کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ سیالکوٹ میں پولیس نے پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے بغیر اجازت سی ٹی آئی گراؤنڈ میں انتظامات کیے جانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار سمیت 40 کارکنوں کو گرفتار کر لیا، تاہم بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ تازہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی جگہ بدلتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اب یہ سلسلہ وی آئی پی کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔ اس کے ساتھ عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وہ سیالکوٹ پہنچ رہے ہیں اور وہاں ان کی پارٹی کا جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں نے ملکی تاریخ کے گزشتہ سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے رشیا ٹوڈے کے حوالے سے رپورٹ دیا ہے کہ امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ شب ملک کے پیٹرول پمپوں پر تیل کی قیمت ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی۔ اے 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 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں ایک گیلن تیل کی قیمت $4.43 ہو گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار 60,000 پیٹرول پمپوں سے اکٹھے کیے گئے۔ پیٹرول کی سب سے زیادہ قیمت کیلیفورنیا میں رہی اور اس ریاست کے عوام ہر گیلن یعنی تقریباً 4 لیٹر پیٹرول کے لیے $5.87 ادا کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوا اور اس کی وجہ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بتایا گیا اور اس پر قابو پانے کے لیے وائٹ ہاؤس کی تمام کوششیں ناکام رہی ہیں۔ تہران میں منعقدہ 18 سال سے کم عمر کے ٹینس کے ڈبلز کے مقابلے میں ایران کی مشکات زہرا صفی اور بیلجیم کی کات کوپا کی ٹیم نے پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ تہران میں منعقدہ ٹینس کے 18 سال سے کم عمر کے ڈبلز کے مقابلے میں ایران کی مشکات زہرا صفی اور بیلجیم کی کات کوپا کی ٹیم نے فائنل میں ترکی کی ٹیم کو دونوں سیٹس میں 6-1 6-1 سے شکست دی اور پہلا مقام حاصل کیا۔ لڑکوں کے مقابلے میں بھی تیونس اور پولینڈ کے کھلاڑیوں نے 6-2 اور 6-3 سے قزاقستان کی ٹیم کو شکست دی اور بعد کے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ واضح رہے سنگلز کے ٹینس مقابلے ہفتے کو فائنل مقابلے کے انعقاد کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل میں پنجاب کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو شکست دے دی ہے۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں جمعے کی رات کھیلے گئے اس میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلی گیند بازی کا فیصلہ کیا اور پنجاب کنگز کو بلے بازی کی دعوت دی۔ پنجاب کنگز کی طرف سے جانی بی ریسٹرو اور لیام لونگسٹن کی جارحانہ طوفانی بلے بازی کے بعد ٹیم کے دیگر بلے بازوں نے رائل چیلنجرز بنگلور کے گیند بازوں کی جم کر دھنائی کی اور مقررہ 20 اوور میں ٹیم کا اسکور 209 تک پہنچا دیا۔ جان بی ریسٹو نے 29 گیندوں میں 7 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 60 رن اور لیام لونگسٹن نے 42 گیندوں میں 5 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 70 رن بنائے۔ پنجاب کنگز نے اپنے بلے بازوں کی شاندار کھیل کے نتیجے میں رائل چیلنجرز بنگلورز کو جیت کے لیے 210 رن کا ہدف دیا اور جب اس نے بلے بازی شروع کی تو 9 وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں 155 رن پر ہی اس کو روک دیا۔ اس طرح پنجاب کنگز نے یہ میچ 54 رن سے جیت کر پلے آف میں پہنچنے کے لیے اپنی امید کو باقی رکھا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، بے شک یہ علم اور ادب ہی تیری نفس کی قیمت ہیں، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، جب تمہارے علم اور ادب میں اضافہ ہوگا تو تمہاری قیمت اور قدرت بڑھے گی۔ بے شک علم کے ذریعے اپنے رب کی طرف ہدایت پاؤ گے، اور ادب کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور ولایت کا سبب بنے گا۔ بس نصیحت کو قبول کرو تاکہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ کریں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی حسین تقوی۔ حسین تقوی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
تقوی صاحب، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور اس کو درپیش اقتصادی چیلنجوں کے تناظر میں آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر صاحب، اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ دن بدن جو ہے ایک نیا رخ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو ایک اعلامیہ بنایا ہے عوام کے پاس جانے کے حوالے سے، اس کو اتنی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے کہ بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اتنے بڑے جلسے جو ہیں وہ ابھی تک منعقد نہیں ہوئے جتنے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ دو ہفتے کے دوران جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں کیے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے وہ حکومت پر اپنے دباؤ کو بڑھا رہے ہیں تاکہ انتخابات کے حوالے سے زمین جو ہے وہ ہموار کی جا سکے، جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ جو مثلاً مخلوط حکومت ہے، جب اپوزیشن نے جو بنائی ہے جس میں تقریباً 11 جماعتیں شامل ہیں، ان پارٹیوں کی جو حکومت ہے وہ ابھی تک تو کوئی ایسا اس نے اندیا نہیں دیا ہے صدرصد کے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ عمران خان کے جو اعلانات ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان پر الیکشن کروانے جو ہے وہ جاری ہو۔ تو موجودہ حکومت ہے وہ اپنے تئیں بڑا جو ہے نا اس نے ایک سخت قسم کا موقف اختیار کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مثلاً پی ٹی آئی حکومت کے افراد کو اسلام آباد آنے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف ایک جو بہت ہی زیادہ مثلاً پریشان کن صورتحال رونما ہو رہی ہے وہ پاکستان کے اقتصادی حالات ہیں۔ اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال اس قدر ناگفتہ بے ہے کہ جو پاکستان میں ماہرین اقتصادیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک کسی وقت بھی دیوالیہ ہو سکتا ہے اور چند ہی دن باقی ہیں اور اس کے ریزرو جو ہیں وہ دن بدن گھٹتے چلے جا رہے ہیں اور یہ جو صورتحال ہے یہ ملکوں کے لیے بہت اچھی نہیں ہوتی کہ ان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اس طرف جائے اور جو ایک سافٹ سلوشن دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جلد از جلد جو ہے انتخابات کروا کے ایک نئے سیٹ اپ کو جو ہے وہ حکومت میں لایا جائے، چونکہ کوئی بھی حکومت یا جو ہے وہ سخت اس وقت سخت فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں، اجناس کی قیمتیں بڑھانی ہیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہے اور توانائی کا جو بحران ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت عوام پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جو ہے نہایت ہی پریشان کن حالات کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ تو اب جو ایک اور میں آپ کی خدمت میں اور اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے ہر روز ایک نئی کروٹ جو ہے وہ لے رہی ہے، جس سے مجموعی طور پر جو بیرونی سرمایہ گزار ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ادھر آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی جو ہے نئے معاہدے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے اور اپنا نیا جو سیٹ اپ ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا جو ہے وہ مذاکرات کے لیے، مذاکرات ہوئے بھی لیکن جو پاکستان کے اندر سیاسی چپقلش اور سیاسی تناؤ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف بھی ابھی پورے طریقے سے ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو یہ صورتحال بنی وہ نہایت، مثلاً جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ان کو مثلاً عدم اعتماد کے ذریعے سے برطرف کر دیا گیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عدم اعتماد جو ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے اور اس سازش کے پیچھے مثلاً امریکہ کا ہاتھ ہے اور امریکہ نے پاکستان کی منتخب حکومت کو جو ہے وہ برطرف کروایا ہے اور اندرونی عناصر جو ہیں اس کے اعلی کار بنے ہیں اور عمران خان اپنے اس اعلامیے کو اتنا لوگوں میں راسخ کر چکے ہیں، اتنا لوگوں میں جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو ایک بڑی اکثریت ہے وہ عمران خان کے اس بیانیے کو قبول کر چکی ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ان کے حالیہ جلسوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے جلسوں کی، اور یہ خود جلسے کرنا بڑے بڑے حکومت کی بوکھلاہٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک تجربہ کار افراد پر مشتمل ہے، تو وہ اپنے اوپر اس دباؤ کو علی ظاہر تو ظاہر ہونے نہیں دے رہے ہیں لیکن ان کے جو ہے وہ فیصلوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اندرونی طور پر خلفشار کا شکار ہیں کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے، اور یہ پوزیشن یہ ہو گئی ہے نہ نگلا جائے اور نہ اگلا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے، لیکن بہرحال صورتحال مجموعی طور پر جو ہے پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی اچھی نہیں ہے۔
بہت بہت شکریہ حسین تقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس
سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کر مدینے،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین ناش کا پروگرام ماضی میں 24 اردی بہشت، 12 شوال اور 14 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ شوال 1030 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم، فقیہ، منجم اور ریاضیدان بہاء الدین محمد بن حسین عاملی المعروف شیخ بہائی نے اصفہان میں وفات پائی۔ وہ سن 952 ہجری قمری میں لبنان کے شہر بالبک میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ بہائی اپنی ذہانت کے باعث بہت قلیل عرصے میں ہی استاد کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور انہوں نے فقہ، تفسیر، حدیث، ریاضی، نجوم، ادب اور تاریخ میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ شیخ بہائی نے تقریباً 100 کتابیں تحریر کی۔ چودہ مئی سن 1796 عیسوی کو چیچک کے ٹیکے کا پہلا تجربہ کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وبائی صورت میں اس کا آغاز سن 544 عیسوی سے ہوا، اور 10ویں صدی عیسوی تک ایشیا کے تمام ممالک میں چیچک کی بیماری عام ہو چکی تھی، نیز طبیب اس کے علاج سے عاجز تھے۔ 18ویں صدی میں یورپ میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلی اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 100 سال کے عرصے میں تقریباً 6 کروڑ افراد چیچک سے مر گئے۔ اسی دوران مشاہدے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اگر کسی شخص کے ایک مرتبہ چیچک نکل آئے تو پھر وہ اس بلا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ برطانوی طبیب ایڈوارڈ جینر شروع سے ہی چیچک کی روک تھام کے بارے میں سوچا کرتے تھے اور یہ سارے مشاہدات اور تجربات ان کے پیش نظر تھے۔ اس برطانوی طبیب نے گائے کی چیچک کے مائعات لے کر 1 سالہ صحت مند بچے جیمز ففس کے جسم میں داخل کر دیے۔ یہ تاریخی تجربہ 14 مئی 1796 کو کیا گیا۔ 2 ماہ بعد انہوں نے مذکورہ بچے کو دوبارہ چیچک کا ٹیکہ لگایا لیکن اس پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ جینر نے اپنے تجربات شائع کیے تو کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی مگر اکثریت نے اس کو سراہا اور بالآخر برطانوی پارلیمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ کئی دیگر ممالک نے بھی ان کو مختلف اعزازات سے نوازا۔ چودہ مئی سن 1867 عیسوی کو فرانسیسی مستشرق اور دانشور جوزف رینو کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1795 میں پیدا ہوئے۔ جوزف رینو کو مشرقی زبانوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے مشرقی زبانوں کی تعلیم حاصل کی اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اسی شعبے میں یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور ساتھ ہی تصنیف و تالیف میں بھی مصروف ہو گئے۔ فرانس میں مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی اہم ترین کتاب جوزف رینو کی محنت کا نتیجہ ہے جو 20ویں صدی کے نصف اول میں شائع ہوئی۔ ان کی دیگر اہم ترین کتابوں میں فتح عرب اور اسلام اور مسلمان خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس اردو بہشت سن 1270 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور مجتہد آیت اللہ مرزا حسن شیرازی نے برطانوی استعمار کی لوٹ مار اور غارت گری کو روکنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا جس سے تمباکو کا لائسنس ختم کیے جانے کی راہ ہموار ہوئی۔ واضح ہے کہ ناصر الدین شاہ قاجار کے یورپ کے دورے کے دوران برطانوی وزیر اعظم کے مشیر ٹالبورٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جس کی روح سے ایرانی تمباکو کی برآمد، پیداوار اور فروخت کے حقوق 50 سال کے لیے برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیے گئے۔ یہ معاہدہ در حقیقت برطانوی استعمار کے پھیلاؤ اور ایران کو لوٹنے کا ایک بہانہ تھا۔ ایران کے مسلمان عوام اور باخبر علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ تمباکو کا استعمال حرام کرنے پر مبنی آیت اللہ مرزا شیرازی کے فتوے کے بعد ایرانی عوام نے اپنے حقے توڑ دیے اور تمباکو کی خرید و فروخت اور استعمال سے گریز کیا۔ اس طرح ناصر الدین شاہ قاجار برطانوی کمپنی کو دیے جانے والے تمباکو کے حقوق منسوخ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ چودہ مئی سن 1948 عیسوی کو وسیع پیمانے پر فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد مقبوضہ فلسطین میں غاصب حسینی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ میں عثمانی حکومت کی شکست کے بعد برطانوی فوجیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 5 سال بعد برطانیہ کے زیر اثر لیگ آف نیشنز نے فلسطین پر اس ملک کے کنٹرول اور وہاں پر ایک یہودی حکومت کی تشکیل کو قبول کر لیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی جس کو روس سے فلسطین میں عرب اور یہودی دو حکومتوں کی تشکیل کی بات کی گئی اور بیت المقدس کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا، لیکن اس غیر منصفانہ قرارداد کی عربوں نے مخالفت کی۔ دنیا اسنا برطانیہ نے جو عملاً صہیونیوں کی حمایت کر رہا تھا یہ اعلان کیا کہ اس کی افواج 15 مئی 1948 تک فلسطین سے نکل جائیں گی، لیکن فلسطین سے برطانیہ کے کمشنر کے نکلنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروکے پروگرام ہی پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
علم اور سائنس میں جس قدر پیش رفت اور ترقی ہوتی جاتی ہے، اسی قدر انسان پر نئی چیزیں منکشف ہوتی جاتی ہیں، اور انسان کے سامنے معرفت خدا کے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے علمی ترقی کے ثمرات کے حصول کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے عظیم ترین ثمرے یعنی خداوند تعالی کی معرفت سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ بیولوجی کے پروفیسر ڈاکٹر وینچر نے سائنس ایمان کی پشت پناہ نامی اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ سائنس کی دنیا میں ہونے والا ہر نیا انکشاف ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور معرفت خدا اور توحید کے عظیم افکار شرک کی جگہ لے لیتے ہیں۔ خداوند تعالی نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا ہے، ہم عنقریب ان کو آفاق اور ان کے اپنے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے آدمی کے اندر بھی خداوند تعالی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام خلقت کی رانائیاں میں ہم انسان میں پائی جانے والی خداوند تعالی کی تدبیر کی نشانیوں، خاص کر خون کی گردش اور دل کے حیرت انگیز نظام پر نظر ڈال رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے خون کی گردش کا نظام اس انداز میں بنایا ہے کہ انسانی بدن میں موجود سب سے چھوٹے عضو تک کو زندگی کا ضروری سامان فراہم کرتا ہے۔ خون مختلف مواد اور عناصر پر مشتمل ہوتا ہے۔ خون کا 80% حصہ پانی ہوتا ہے۔ خون کے دوسرے ترکیبی عناصر میں سے نمک، پوٹاشیم، کیلشیم، لوہے، شکر، چربی اور مختلف گیسوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ خون میں دو طرح کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، اور خون کا زیادہ تر حصہ انہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کو سفید خلیے اور سرخ خلیے کہا جاتا ہے، اور یہ زرد رنگ کے پلاسما نامی مائع یا سیال مادے میں پائے جاتے ہیں۔ سرخ خلیے خون کی سرخی کا موجب ہوتے ہیں۔ 1 ملی میٹر مکعب خون میں تقریباً 5 ملین سرخ خلیے پائے جاتے ہیں۔ سفید خلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ہر ملی میٹر مکعب خون میں یہ تقریباً 6000 ہوتے ہیں۔ سفید خلیے فوجیوں کی طرح ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں، اور جراثیم کے حملے کی صورت میں پوری قوت کے ساتھ بدن کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو انسان کے بدن کے دفاع میں خود نابود ہو جاتے ہیں۔ سرخ خلیے بدن کے تمام خلیوں تک آکسیجن کو پہنچانے اور زہریلے مواد کو اکٹھا کرنے کا کام انجام دیتے ہیں، یعنی یہ تغذیہ کی تقسیم کا کام انجام دیتے ہیں، اور یہ اپنا کام اس قدر عمدہ طریقے سے انجام دیتے ہیں کہ بدن کے کروڑوں خلیوں میں سے ایک خلیہ بھی سرخ خلیوں کی سروس سے محروم نہیں رہتا ہے۔ خون کی ترسیل کے نظام کے ایک انتہائی اہم عضو کی جانب اشارہ کرنا یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خون پہنچانے کے کام کے سلسلے میں اس عضو کا کلیدی کردار ہے، اور اس عضو کا نام ہے دل۔ دل کا وزن تقریباً 50 گرام سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ یہ پمپ کی طرح انتہائی عجیب قوت کے ساتھ دن رات حتیٰ اس وقت بھی جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے کام انجام دیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے۔ دل دن رات میں مسلسل موزون آواز کے ساتھ اور منظم انداز میں 10,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے اور 75 سال میں تقریباً 3 ارب مرتبہ اس عمل کا تکرار ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دل کو کس قدر دقیق اور پائیدار بنایا گیا ہے کہ یہ ایسی حیرت انگیز طاقت کا حامل ہے کہ اس قدر کام کے باوجود بھی اس میں اور اس کی کارکردگی میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ دل انسان کے بدن کے حساس ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ دل کی دھڑکن کی تعداد عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر کے مختلف حصوں میں اس کے مختلف ہونے کا راز اور حکمت کیا ہے؟ اس بات پر غور کرنے سے تخلیق کا ایک اور راز منکشف ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا تعلق براہ راست انسانی بدن کی ضروریات سے ہوتا ہے، یعنی انسانی بدن کی اہم ضروریات جس قدر زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر خون کی گردش تیز اور دل کی دھڑکن زیادہ اور تیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں کہ جب بدن کے خلیے کمزور ہوتے ہیں دل کی دھڑکن اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ورزش اور سخت جسمانی سرگرمی کی وجہ سے خلیوں کی فعالیت بڑھ جاتی ہے بدن کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بھی خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور تصفیہ کا عمل تیز انجام پاتا ہے۔ انسان کا دل ہر دھڑکن میں تقریباً 130 سینٹی میٹر مکعب خون کو پمپ کرتا ہے۔ بدن کے تمام حصوں میں دل جس طرح خون پہنچاتا ہے اس پر فزیولوجی کے ماہرین اور ڈاکٹر انگشت بدندہ ہیں۔ انسان کے سانس لینے کے نظام میں خون کے تصفیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ انسان کے بدن میں موجود سانس کا نظام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ ویب سائٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر تفصیلی خبروں پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزنامہ اطلاعات کی سرخی ہے، ایران کے ساتھ ایٹمی مذاکرات کا دوبارہ آغاز جلد ہی۔ روزنامہ العرب، متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زائد آل نہیان کا انتقال۔ روزنامہ گارڈین کی سرخی ہے، زلنسکی پوتین سے بات کرنے پر تیار، نیٹو کے فیصلے کے بعد روس نے فن لینڈ کے لیے بجلی سپلائی روکی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ ایران کی سرخی ہے، مذاکرات کی نبض پھر چلنے لگی۔ اخبار لکھتا ہے کہ یورپ کی کوآرڈینیٹر کا دورہ تہران گزشتہ منگل کے روز شروع ہوا تھا اور جمعرات کو ایسی حالت میں اختتام پذیر ہوا کہ مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی سرگوشیاں زیادہ واضح طور پر سنائی دے رہی ہیں۔ خبروں کے مطابق انریکے مورا اور باخری کنی نے مثبت ماحول میں بات چیت کی ہے اور فریقین کے مذاکرات کے عمل میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور بات چیت تقریباً آخری مرحلے تک پہنچ گئی ہے۔ مورا کے برسلز واپسی کے بعد یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کے ذمہ دار جوزف بورل نے کہا ہے کہ مذاکرات کی بند کھڑکی کھل گئی ہے اور اب اتفاق رائے تک رسائی کا امکان ہے، تاہم جے سی پی او اے کے سلسلے میں اختلافات کو ایک دن میں حل نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مرکے دورے اور اس دوران ہونے والی بات چیت سے مکمل طور پر لا علمی ظاہر کی ہے اور ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری ٹیم کو مورا سے تہران میں قیام کے بارے میں بات چیت کا موقع ملے گا۔ سمین، روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے، لبنان پر حزب اللہ کے تسلط کا دعویٰ۔ لبنان میں عام انتخابات کے دوران اگر مختلف سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کے نعروں اور انتخابی مہم پر غور کیا جائے تو لبنان پر حزب اللہ کے تسلط کی اصطلاح بہت زیادہ سنائی دیتی ہے، اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے جسے دشمن اسرائیل کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی ساری توجہ لبنان پر مرکوز ہے اور اسے بخوبی علم ہے کہ لبنان میں جس طرح کے حالات اور قومیں ہیں ان کے پیش نظر اس طرح سے کسی بھی تنظیم یا جماعت کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اکثر سرکاری اداروں پر امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، ان حقائق کے باوجود حزب اللہ کے سلسلے میں یہ دعویٰ بار بار کیا جا رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک استقامتی محاذ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی راہ میں رکاوٹ بنا رہے گا، فلسطین پر صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے کی مخالفت کرتا رہے گا، اور جب تک لبنان میں امریکہ اور اسرائیل کے احکامات کی تعمیل کے لیے چیلنج بنا رہیں گے، اسرائیل کی نظر میں لبنان پر حزب اللہ کا قبضہ رہے گا۔ اور سمینا، پاکستان اور ہندوستان کی چند اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار جسارت کی سرخی ہے، سیاسی بیانات اور فوج کے تیور۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات جس انداز میں خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کسی خاص منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ عمران خان کا منصب سے ہٹایا جانا، امریکی سازش کا بیانیہ، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت سازی، پی ٹی آئی کی گورننس اور صدر اور اسپیکر کا استعفوں سے انکار یا کشمکش کے بعد منصب چھوڑنا، ارکان اسمبلی کا اجتماعی استعفیٰ اور اب عمران خان کا نئے الیکشن پر زور۔ کون کب کیا کرے گا، اس کو اس کے حصے کا اسکرپٹ ملا ہوا ہے۔ اس سارے عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ بدنام سیاست اور سیاسی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ سیاست کے طور پر نظر آ رہے ہیں یا سیاسی رہنما کہلاتے ہیں، وہ دراصل سیاسی چولا پہن کر کوئی اور کام کر رہے ہیں۔ سمعین، ہندوستان کے اخبار قومی آواز کی سرخی ہے، نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری۔ علماء بورڈ، موجودہ حالات کے پیش نظر ملک میں قومی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے آل انڈیا علماء بورڈ نے ہندو مسلم اتحاد کو بڑھاوا دینے اور نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے عید ملن کا پروگرام منعقد کیا۔ اب معاف کیجیے گا، عید ملن کا پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ اب تک ملک کی کئی ریاستوں میں 72 پروگرام منعقد ہو چکے ہیں۔ اس کڑی میں گزشتہ دنوں آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے بھی ایک عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے شیعوں کے عظیم مجتہد اور دانشور و متفکر ملا احمد نراقی سے، کہ جو فاضل نراقی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، ملا احمد نراقی سن 1185 ہجری قمری میں ایران کے شہر کاشان کے مضافات میں واقع نراق نامی ایک دیہات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد علامہ مہدی نراقی تھے، کہ جو محقق نراقی کے نام سے معروف اور بہت ہی بڑے ریاضی دان اور روشن فکر فلسفی کے نام سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں کہ علامہ محقق نراقی وہ سب سے پہلے ایرانی دانشور تھے جنہوں نے علم نجوم کے متعلق تحقیق کی تھی، اور مغربی دانشوروں کے ایجادات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ملا احمد نراقی نے بچپن اور جوانی کے دور میں اپنے والد ماجد سے کسب فیض کیا۔ آپ کی عمر نے ابھی 20ویں بہار میں ہی قدم رکھا تھا کہ علم و حکمت کی تلاش ہو جستجو کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ نجف اشرف ہجرت کی، اور علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کے درس میں شریک ہوئے، اور علامہ وحید بہبہانی کی رحلت کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے۔
فاضل نراقی کے استاد علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی وفات حسرت آیات کو ابھی 4 برس ہی گزرے تھے، اور وہ اپنے استاد کے غم میں مضمحل و غمزدہ تھے کہ اچانک سن 1209 ہجری قمری میں اپنے حکیم و علیم والد ماجد اور دوست کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ ایسے باپ کا فقدان کہ جس نے قدم قدم پر اپنے بیٹے کو علم و اخلاق کے زیور سے آراستہ کیا تھا، ملا احمد کے لیے یہ ایک نہایت ہی بڑا غم تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ علم و دانش کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے، لہذا ایک بار پھر نجف اشرف جانے کا ارادہ کر لیا، تاکہ وہاں کے بڑے بڑے اساتذہ جیسے علامہ بحر العلوم اور علامہ کاشف الغطا سے کسب فیض کریں۔ اس دوران آپ مختلف علوم و فنون جیسے فقہ، اصول، عقائد، اخلاق، شعر گوئی، عرفان، فلسفہ، منطق، حساب اور ہندسہ وغیرہ میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر صاحب نظر قرار پائے۔
ملا احمد نراقی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے، اور شہر کاشان میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی، اور چونکہ علم و عمل سے مالا مال اور لوگوں کے درمیان نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، لہذا مقام مرجعیت پر فائز ہوئے، اور اپنے والد ماجد کی طرح عوام کی تمام مذہبی اور سیاسی ذمہ داریوں کو قبول کر لیا۔ آپ ہمیشہ غریب و کمزور عوام کے رفاہ اور سکون و آسائش کی فکر میں رہا کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر علاقے کے مظلوم عوام کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے اقدامات انجام دیے، اور ظالموں اور جابروں سے مقابلے کے لیے قیام کیا۔ اگرچہ اس عالم جلیل القدر کا دربار میں بہت زیادہ احترام و اکرام کیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود کبھی بھی ظالم حکومت کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ وہ حاکم جو فتح علی شاہ کی جانب سے کاشان کے لیے مقرر ہوتے تھے، وہ عوام پر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ملا احمد نراقی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ان حاکموں کو جو بادشاہ کی طرف سے کاشان کے لیے معین ہوتے تھے، ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے شہر سے باہر نکال دیا۔
ظلم و ستم کے مقابلے میں فاضل نراقی کی استقامت اور بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکموں کو شہر سے باہر نکالنا بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بنا، لہذا بادشاہ نے اس عالم بزرگ کو دارالحکومت تہران بلوایا، اور نہایت ہی خصومانہ اور غصے کے عالم میں آپ پر حکومت کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔ جب ملا احمد نراقی نے بادشاہ کے ظلم پر اصرار کی نوعیت دیکھی تو اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خداوند عالم کو مخاطب کر کے عرض کیا، خدایا اس ظالم بادشاہ اور حاکم نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور میں نے اس ظلم و ستم کو رفع دفع کیا، مگر یہ ظالم مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ ملا احمد نراقی نے بادشاہ پر لعنت و ملامت کرنا چاہی، مگر بادشاہ کے جو اس بزرگ عالم تشیع کے قدرت و ایمان اور ارادے سے باخبر اور اس پر یقین رکھتا تھا، ڈر گیا اور اپنے تخت سے اٹھ کر ملا احمد نراقی کے پاس آیا اور بڑی ہی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ملا احمد سے بڑی ہی منت و سماجت کی کہ خدا کے واسطے مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ اس کے بعد ملا احمد نراقی سے مشورہ اور اسے قبول کر لینے کے بعد کاشان کے لیے ایک شائستہ حاکم کو منسوب کر دیا۔ اس تاریخی واقعے کے علاوہ ملا احمد نراقی کی معنوی قدرت و طاقت اور عوام میں ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ فتح علی شاہ اپنے تمام غرور و تکبر اور جاہ و جبروت رکھنے کے باوجود ملا احمد نراقی کی معنویت اور ان کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ تھا اور ان کا معتقد بھی تھا، لہٰذا اس نے بے حد منت و سماجت اور عذر خواہی کی اور آپ سے عاجزانہ درخواست کی کہ نفرین یعنی لعنت و ملامت نہ کریں۔
سامعین، علامہ ملا احمد فاضل نراقی کا ایک تحقیقی میدان تعلیم و تربیت سے مخصوص تھا، آپ اس میں اہم صاحب نظر تھے اور آپ کے بعد محققین نے آپ ہی کی راہ کو آگے بڑھایا ہے۔ اس جلیل القدر عالم دین کی نظر میں انسان کی زندگی میں تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں سے بنیادی ترین چیز کرامت نفس ہے۔ اگر ہم عزت نفس کی تعریف کو سادہ اور عام زبان میں بیان کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے کو محترم اور با عظمت سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں اس طرح کا تصور رکھے گا تو اپنے رفتار و کردار کو اس سے ہم آہنگ کر کے پیش کرے گا اور کبھی بھی پست اور برے امور کو انجام نہیں دے گا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کا نفس عزت و شرافت سے سرشار ہوگا وہ کبھی بھی اسے گناہوں کی آلودگیوں سے ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ بہت سے عوامل ہیں جو نفس کو کرامت یا عزت دار بناتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عامل وہ میل جول ہے جس کا سروکار بچپن میں گھرانے اور دوست و احباب کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے وارد ہونے والی روایتوں میں عزت نفس اور اس کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔
علامہ فاضل نراقی علیہ الرحمہ کی نظر میں خداوند عالم سے تقرب اور انسان کے لیے اس کی رضا کا حصول بہترین کمال تصور ہوتا ہے، اور یہ وہی عظیم ہدف ہے جو انسانیت کے تمام مراحل میں اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ علامہ فاضل نراقی تزکیے کو تعلیم پر مقدم قرار دیتے ہیں، یعنی نفس کو تمام برائیوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کرنا مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی بے شمار علماء دین کی طرح معتقد ہیں کہ تزکیے نفس کے بغیر حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور اصول کہ جس پر آپ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فعالیت و سرگرم رہنا ہے، یعنی انسان علم سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم رہے اور اس راہ میں سستی اور کوتاہی سے کام نہ لے، تاکہ اس تعلیم کے ذریعے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو، نہ یہ کہ ایک چیز کا علم دوسرے علوم پر ذخیرہ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے علامہ نراقی علیہ الرحمہ تعلیم و تربیت میں جس چیز پر اعتماد کرتے ہیں وہ انسانوں کی قوت و توانائی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
علامہ فاضل نراقی تربیتی امور کی تحلیلی بحث میں چند خاص روشوں کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ ان روشوں میں سے ایک روش جو کچھ حافظے میں موجود ہے اس کی تمرین اور تکرار کرنا ہے، اور اس روش کو مطالب کے یاد کرنے اور اسے حافظے میں محفوظ کرنے کی بہترین روش اور ذہنی ملکہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس پر عقلی بلوغ اور تمیز و ادراک کی قوت تک پہنچنے سے پہلے توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ نے علمی گفتگو اور مباحثے کو بھی افکار کی آزادی اور علم و ثقافت کی ترقی کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس عالم جلیل القدر نے شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں الفت و محبت کو ایک مؤثر عامل قرار دیا ہے، اور اس بات پر مکمل یقین کیا ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ خالصانہ محبت سے پیش آئے اور تزکیہ و تعلیم کو استحکام بخشے تو بہترین شاگرد معاشرے کے حوالے کر سکتا ہے۔ علامہ نراقی فرماتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بہترین اور ذہن انسانی میں نفوذ کرنے والی روش یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ اپنے اخلاق و کردار سے اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل ثابت ہو سکیں۔
ملا فاضل نراقی کے آثار میں تقریباً 30 کتابیں مختلف موضوعات پر آج بھی موجود ہیں، جیسے شعر، فقہ، اصول فقہ، اخلاقیات اور ریاضیات۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب معراج السعادہ ہے، جو اخلاق اسلامی کے موضوع پر تحریر کی گئی ہے۔ کتاب معراج السعادہ کو آپ کے والد ماجد ملا مہدی نراقی کی مارکت العلیٰ کتاب جامع السعادات کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ ملا احمد کے جو علم، دین و اخلاق میں ملنے والی توفیقات میں خود کو اپنے حکیم و متقی والد ماجد کا مرہون منت قرار دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے والد کا نہایت ہی خاضعانہ اور مؤدبانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اور اپنے والد کے طرز تفکر اور علمی گتھیوں کو سلجھانے میں انہی کی روش کو اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد ماجد نے فقہ کے موضوع پر معتمد الشیعہ کتاب لکھی، جبکہ آپ نے مستند الشیعہ کو فقہی کے موضوع پر البتہ تفصیل و تشریح کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ فاضل نراقی نے کتاب معراج السعادہ اپنے بابا کی کتاب جامع السعادات کی تکمیل کے لیے تحریر کیا ہے۔
کتاب معراج السعادہ صرف علماء و محققین کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے تحریر کی گئی ہے، اس لیے مؤلف محترم نے کتاب کی عبارت کو نہایت ہی آسان و سلیس زبان میں تحریر کیا ہے اور علمی پیچیدگیوں سے دور رکھا ہے، جبکہ جامع السعادات میں مؤلف محترم نے عقلی استدلالات سے زیادہ استفادہ کیا ہے لیکن علمی زبان اپنایا ہے۔ اسی وجہ سے فتح علی شاہ قاجار نے ملا احمد نراقی سے درخواست کی کہ اس کتاب کا خلاصہ کریں اور جو اہم مطالب ہیں ان کا فارسی زبان میں ترجمہ کریں تاکہ فارسی زبان کے مومنین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملا احمد نراقی نے اس کتاب کا خلاصہ کرتے وقت نہ صرف یہ کہ عام و سلیس زبان کا انتخاب کیا بلکہ اس کتاب کے بہت سے علمی مطالب کو معزہ اور دلسوز نصیحتوں سے بھی زینت بخشی، جس نے کتاب میں چار چاند لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ نے اس کتاب میں موضوع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے معصورہ روایات، حکما کے اقوال، مفکرین اور دانشوروں اور شعرا کے اشعار بھی شامل کیے، جس نے کتاب کے مطالب کو اور زیادہ دل نشین بنا دیا۔
سامعین، اس پروگرام میں ہم نے 13ویں صدی ہجری قمری کے بزرگ فقیہ علامہ فاضل نراقی علیہ رحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم نقوش کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن اس عظیم متقی و پیشوا کے حالات زندگی میں اور بھی بے شمار عمدہ مطالب موجود ہیں جسے ہم ایک پروگرام میں بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آئندہ کے پروگرام میں بھی ہم اسی کریم النفس عارف کامل فقیہ کے بارے میں ان کی خدمات کے باب کو واہ کریں گے جسے ملا احمد نراقی نے تحریر کیا ہے۔ سامعین، جب تک کے لیے ہم آپ کو خداوند حکیم کے بارگاہ میں سپرد کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر کا۔ سامعین، اسی پروگرام کے ساتھ ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر. سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین، قدیم زمانے سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے درمیان رابطوں اور شہری و دیہی علاقوں کے درمیان آمد و رفت پر توجہ دی جاتی رہی ہے. یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے مسافروں کی سہولت کے لیے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کا کام انجام دیا ہے. ایران میں بھی تجارتی راستوں سے کاروانوں کی دائمی اور منظم آمد و رفت بہت سے کاروان سراؤں اور مسافر خانوں کے وجود میں آنے کا باعث بنی. ایران میں اقتصادی اور سماجی میدان میں گاڑیوں کی آمد سے قبل تک دیہی علاقوں اور شہروں کے درمیان معینہ فاصلوں اور دوریوں پر کاروان سرائے بنائے گئے کہ جن کی تعداد یا ان کا رقبہ قافلوں اور سامانوں کے لین دین کے حجم کی بنیاد پر ہوتا تھا. ان جگہوں اور مقامات میں سے بہت ہی کم باقی بچے ہیں جن کی مرمت کا کام انجام پایا ہے، اور بہت سے کاروان سرائے سڑکیں بنائے جانے یا قدرتی آفات کے سبب تباہ ہو گئے ہیں. البتہ کاروان سراؤں کا گزشتہ ادوار میں مسافر خانوں کا رول ہوتا تھا، اور مسافرین کبھی وہاں ٹھہرتے تھے تاکہ کسی اور قافلے کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں اور منزل مقصود تک پہنچ سکے. کاروان سرا کا نام کاروان اور سرا سے مرکب ہے. کاروان کے معنی مسافروں کے ایک گروہ کا مل کر ساتھ سفر کرنا ہے، اور سرا کے معنی گھر اور مکان کے ہیں. یہ دو لفظ پہلوی زبان سے لیے گئے ہیں. کاروان سرا وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے عارضی طور پر رکتے اور ٹھہرتے تھے، اور یہ جگہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسلامی سرزمینوں میں ٹھہرنے کی سب سے بڑی جگہ یا فضا ہوتی تھی. اس کی ڈیزائننگ عام طور پر اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں ہوتی تھی کہ جس کے اندر داخل ہونے کا ایک بڑا اور بلند دروازہ ہوا کرتا تھا، اور ایک کوریڈور محراب نما شکل میں انٹرنس اور صحن کے درمیان ہوتا تھا. صحن کے اطراف میں پتھر کے چبوترے ہوتے تھے، اور اس کے پاس ہی ایسی جگہ بنائی جاتی تھی جو قافلے والوں کی عارضی استراحت کی جگہ ہوا کرتی تھی. اس کے پشت میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے جس میں ایک شب یا چند شب رکنے کا انتظام ہوتا تھا کہ جس میں زندگی کی بنیادی سہولیات کے سامان فراہم ہوتے تھے. دو طبقہ کاروان سراؤں میں نیچے کے کمروں کو سامانوں کو رکھنے کے لیے انبار کے طور پر، اور اوپر کے کمروں کو آرام و استراحت اور مسافروں کے سونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کاروان سراؤں کا ایک حصہ گھوڑوں اور چوپایوں کو رکھنے سے مختص ہوتا تھا. کاروان سرا کے اندر داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف محافظوں اور کاروان سرا کی دیکھ بھال کرنے والوں کے کمرے ہوتے تھے. عام طور پر ہر کاروان سرا میں پانی کے کنویں ہوتے تھے کہ جو صحن کے بیچ میں واقع ہوتے تھے.
سامن، تاریخی منابع سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کاروان سراؤں کا سنگ بنیاد حخامہ رشیوں کے دور میں رکھا گیا. یونانی مورخ ہیرودوت اپنی پانچ نامی کتاب میں ان منزلگاہوں یا آرام دہ اور پرسکون گھروں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو حخامنشی بادشاہوں کے توسط سے شوش اور سارت کے درمیان بنائے گئے تھے. یہ مورخ ایک ہی جیسی 111 ایسی عمارتوں کے نام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حخامنشیوں کے دارالحکومت اور شہر سارت کے درمیان موجود 2500 کلومیٹر کے فاصلے میں بنائی گئی تھیں، اور قافلے والے 3 مہینوں کے دوران اس راستے کو طے کرتے تھے. راستے کے درمیان قیام گاہوں اور قافلے والوں کے سیکورٹی اور رفاہ و سہولت نے ان عمارتوں کی تعمیر کو ضروری بنا دیا تھا. اشکانیان کے دور میں بھی ایران میں راستوں کی توسیع اور قافلے والوں کی حمایت کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی. اسی سبب سے اہم راستوں، خاص طور پر شاہراہ ریشم پر متعدد کاروان سرائے بنائے گئے. ساسانی دور میں بھی راستوں کی تعمیر کے لیے کام کیے گئے۔ اس دور میں اصلی اور اہم راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، جن میں سے اس دور کے اہم ترین دیرگچین، رباط انوشیروان، دروازہ گچھ اور کنارے سیاہ جیسے کاروان سرا ابھی بھی باقی ہیں۔ دیرگچین کاروان سرا اس وقت ایران کے قومی آثار کا حصہ ہے اور تہران کے قریب واقع ہے۔ یہ کاروان سرا تقریباً 1800 سال پرانا ہے۔ دیرگچین کو ایرانی کاروان سراؤں کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مسافروں کی ضرورت کی تمام چیزیں فراہم تھیں۔ اس میں چکی، پچھواڑا، بیت الخلا، حمام سب کچھ موجود تھا، اور بعد میں اس میں مسجد کا بھی اضافہ کیا گیا۔ دیرگچین کاروان سرا کے 6 ٹاور ہیں، اور یہ کاروان سرا 4 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ اس خوبصورت کاروان سرا کی وسعت 12,000 مربع میٹر ہے، جس میں ماضی میں 43 کمرے، پرتعیش اور شاندار ایوان، 18 استبل اور سامانوں کی حفاظت کے لیے 2 انبار تھے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام میں تبدیل ہو گیا ہے۔
اسلامی دور میں کاروان سراؤں کے فروغ اور اس کی توسیع میں متعدد عوامل کار فرما رہے ہیں، کہ جن میں سے اہم ترین مذہبی، فوجی اور اقتصادی عوامل تھے۔ بہت سے سفرناموں اور جغرافیہ اور تاریخ سے متعلق کتابوں میں تجارت، زیارت اور سیاحت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات و اطلاعات موجود ہیں۔ ناصر خسرو ایران کے ایسے شاعر اور مصنف ہیں جو اپنی متعدد کتابوں، خاص طور پر سفر ناموں کے سبب مشہور ہیں۔ وہ اپنے سفر نامے میں متعدد کاروان سراؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سفر کے دوران قافلے ٹھہرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ شہر نائن سے تبس تک انجام پانے والے اپنے سفر کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ہم زبیدہ نامی کاروان سرا پہنچے، کہ جس میں پانی کا ایک بڑا انبار تھا۔ اگر اس بیابانی علاقے میں یہ کاروان سرا اور میٹھا اور لذیذ پانی نہ ہوتا، تو اس کاروان سرا اور اس کے میٹھے اور گوارا پانی کے بغیر ہم اس بیابانی علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ عام المنفعت عمارتوں جیسے کاروان سراؤں کی تعمیر و توسیع کو اوائل اسلام میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ 5ویں ہجری قمری مطابق 11ویں عیسوی اسلامی ہنر و فن، خاص طور پر اسلامی فن معماری کے ترقی و توسیع کا دور ہے۔ مسجدوں، کاروان سراؤں جیسی عمارتوں میں اکثر و بیشتر 2 یا 4 ایوان بنائے جاتے تھے۔ یہ عمل مغلوں کے حملوں اور ان کے تباہ کن اقدامات کے وقت تک جاری رہا۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مغلوں کے بعد والی نسلیں ایرانی ثقافت کی شیفتہ و دلدادہ ہو گئیں، اور انہوں نے ماضی کے تجربوں سے استفادہ کیا۔ انہوں نے تجارت، اقتصاد اور کاروان سراؤں کی ساخت کو رونق دی، اور ان کی حفاظت کا کام فوجوں کے حوالے کر دیا۔ خواجہ رشید الدین فضل اللہ کا نام عام المنفعت عمارتوں، من جملہ متعدد کاروان سراؤں کی تعمیر کے سبب ایران کی تاریخ میں معروف ہے۔ مارک پولو ایران کے شہروں یزد اور کرمان کے راستے کے سفر کے بارے میں اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یزد ایک بڑا شہر ہے اور اس کے باشندے مسلمان ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ شہر سے باہر جائیں اور کرمان کا سفر کریں، تو ان کو 8 روز راستے میں رہنا پڑتا ہے اور صحرا اور بیابانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس راستے میں 3 کاروان سرا قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے پائے جاتے ہیں، کہ جن کے باعث اگلے مراحل کے سفر کی منزلیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ ایران کے کاروان سراؤں کی تعمیر کا سنہری دور صفویہ دور سے متعلق ہے، کہ جس میں ملکی اور غیر ملکی تجارت کو رونق اور فروغ حاصل ہوا، اور ایرانیوں اور ایران کے دیدار کے لیے غیر ملکیوں کی ایران آمد و رفت بھی ان دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ، کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام، اور شہر نجف میں مرقد امام علی علیہ السلام کے راستوں میں متعدد کاروان سرا بنائے گئے، کہ جن میں سے بہت سے ابھی بھی باقی ہیں۔ صفویہ دور میں یورپ، چین اور ہندوستان کے لیے سامانوں کی برآمدات نے ایران کے تجارتی راستے کو بیرون ملک میں بھی وسعت دی۔
اس طرح سے ایران میں کاروان سراؤں کی تعمیر کا آغاز 25ویں صدی قبل سے شروع ہوا۔ محققین من جملہ امریکہ کے ماہر ایرانیات پروفیسر آرتھر پاپ کا خیال ہے کہ ایران میں کاروان سراؤں کی بنیاد ایرانی معماروں کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کاروان سرا کی تعمیر سے استفادہ ایران جیسی خصوصیات کا حامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کاروان سرا اجتماعی لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو مسافر دنیا کے مختلف علاقوں سے کاروان سراؤں میں آتے تھے وہ باہمی رابطوں اور تعاون کے نتیجے میں دوسروں کے آداب و رسوم اور عقائد و افکار سے آشنا ہوتے تھے۔ فارسی ادب میں ادب کے شعرا اور بزرگوں نے بہت زیادہ کاروان سراؤں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے خوبصورت اشعار رقم کرنے کے ساتھ ہی انسان کو کاروان زندگی کے مسافر اور اس دنیا کو کاروان سرا سے تشبیہ دی ہے۔ ان اشعار میں انسان کو اس دنیا سے وابستگی سے منع کیا گیا ہے اور دنیا کی ناپائیدار زندگی کو کاروان سرا میں مسافر کی رہائش سے تشبیہ دی ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
Thank you.